واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ولادت باسعادت ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم ہی کے ورثہ اور وارثوں کے سلسلے کی اہم فرد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ صادقین کی ولادت کی مبارکباد ہے. پروردگار عالم سے ابتدا ہی میں دعا کرتے ہیں کہ مالک اس مبارک موقع پر ہماری جو جو دعائیں اور حاجتیں ہمارے دلوں میں ہیں، چاہے ہم الفاظ کی صورت میں انہیں بیان کریں نہ کریں، تیرے علم میں ہیں. اس مبارک سعادت کے صدقے میں، مبارک سعادت کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمام. آج کی اس بزم سے گفتگو کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرے پیش نظر یہ ہے کہ آج اور کل دو نشستیں ہیں، تو آج پیغمبر اکرم علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوگی، اور کل انشاءاللہ پھر چھٹے امام کے حوالے سے بات ہوگی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ ابراہیم کی بالکل ابتدائی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات کا سلسلہ، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیکا، اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بے اذن ربہم، اور یہ کام آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کریں گے بلکہ ان کے رب کی اجازت سے کریں گے. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، خدا نے اپنا قرآن مجید میں تعارف ہی یہ کروایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. تو گویا پروردگار عالم کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے جسم کو پیدا کیا ہے تو جسم کو جب تک باقی رکھنا ہے تو جسم کی بقا کا بھی وہ اہتمام کرے گا، اور جب اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، روح کو پیدا کیا ہے، تو جب تک وہ روح کو باقی رکھنا چاہتا ہے، غذائے روحانی بھی فراہم کرنا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. پروردگار عالم اس کا حوالہ دیتا ہے کہ بإذن ربہم، یہ ان کے رب کی اجازت سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ الی صراط العزیز الحمید، کہ آپ اس راستے کی طرف لے کر آئیں کہ جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے. یہاں پر دو لفظ ہمارے پاس آ گئے تاکہ ہم پیغمبر اکرم کو کچھ سمجھ سکیں، اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہمیں اندازہ ہو کہ پروردگار عالم نے یہ کیا ذمہ ہے، یہ کیا کام ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے حوالے کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا، اندھیرا اور روشنی، نور ظلمات، ڈارکنیس ہے اور دوسری طرف لائٹ ہے۔ پروردگار عالم نے اس سے پہلے جو سچویشن تھی، جو پریویل کر رہی تھی، اس کو اندھیرے سے تعبیر کیا، اور پیغمبر اکرم کو ٹاسک یہ دیا ہے کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ کیا پیغمبر اکرم یہ کام گن پوائنٹ پر کرنے والے ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم کسی کو فورسفلی کنورٹ کرنے والے ہیں؟ اگر پیغمبر اکرم نے ایسا کرنا ہوتا تو برادران عزیز، پھر تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو پہنچا دینا ہے، کنونس کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی قبول کر کے سلمان بننا چاہے تو یہ اس کا نصیب ہے، اور اگر کوئی ابو لہب رہنا چاہے تو یہ اس کا نصیب ہے۔ پیغمبر اکرم زبردستی، گن پوائنٹ کے اوپر، فورسفلی کسی کو کنورٹ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے۔ آپ غور فرمائیے اور اس بات پر بہت زیادہ غور کریں میرے نوجوان دوست، کہ پروردگار عالم نے بطور عمومی رسولوں کا ذمہ یہ بیان کیا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو صاف صاف پہنچا دے۔ جب رسول کی ذمہ داری بات کو پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو ماننے والوں میں اگر کوئی مبلغ بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اگر آپ غور کریں تو کتنا ڈسٹارٹ کیا گیا، کتنا زیادہ اس کانسیپٹ کو ٹیمپر کیا گیا، کتنا اس کو آلٹر کیا گیا، کتنا اس کو بدلا گیا، کہ جہاں پر ایک کانسیپٹ یہ دے دیا گیا کہ اگر کوئی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تلوار رکھ دو، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن کاٹ دو۔ کیا یہ رسول رحمت کا دین ہے کہ جس کی اس طرح سے تبلیغ کی جا رہی ہے؟ وہ رسول کے جس کے لیے پروردگار عالم اس انداز سے کہے، ناز کرے کہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، کیا حبیب ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیغام کو پہنچایا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، کہ اس جگہ جو کانسیپٹس چل رہے تھے اور جو اس وقت فضا وہاں پر موجود تھی، ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس سچویشن کو قرآن نے ظلمت سے تعبیر کیا کہ اندھیرا، اور پیغمبر جو پیغام لے کر آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے روشنی دکھا رہے ہیں، روشنی میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہیں پر ہمارے سامنے ایک اور اصطلاح آتی ہے اس اندھیرے کے لیے، اور وہ اصطلاح ہے جاہلیت، کہ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اب غور کیجئے کیا وجہ ہے کہ اس زمانے کو جہالت کا زمانہ نہیں کہا گیا، جاہلیت کا زمانہ کہا گیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کیا علماء کرام نے اس حوالے سے کتابوں میں بحث کی ہے؟ جواب جی ہاں، بالکل کی ہے۔ میں ایک کتاب کو یہاں پر انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام۔ یہ کتاب تالیف ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہو کی، اور اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہسٹری آف اسلام کے نام سے، اور واقعاً یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ خاص طور پر پیغمبر اکرم کے غزوات اور پیغمبر اکرم کی جنگوں کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے، اگر کوئی اس زمانے کے اندر اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کو ڈسکس کرتے ہوئے، آغاز ہی میں پیغمبر اکرم کی سیرت کو ایکسپلین کرتے ہوئے، حضرت علامہ نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ دیکھیے برادران عزیز، جہالت کا مطلب تو بہت سادہ ہے، اگنورنس، نہ جاننا، جہالت کے مقابلے پر علم ہے۔ اور جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ورق سادہ ہے، پیج جو ہے وہ بلینک ہے۔ دیکھیے جب ورق سادہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی نقش بنانا آسان ہوتا ہے۔ جہالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ورق سادہ ہے، پیج جو ہے وہ بلینک ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس خالی صفحے کے اوپر اگر صحیح نقش بنا دیا جائے اور صحیح وہاں پر معلومات فراہم کر دی جائے تو وہ جہل علم سے تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن جاہلیت کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، وہاں پر تو کمپاؤنڈ اگنورنس ہے۔ یعنی کیس کیا ہے، جاہلیت کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، پیج سادہ نہیں ہے، ورق بلینک نہیں ہے۔ اب وہاں پر جو غلط لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو مٹائیے اور پھر صحیح کو اس کی جگہ پر رکھیے۔ یہ ایک انتہائی کمپلیکس سچویشن ہے، انتہائی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اس لیے کہ پہلے وہاں پر گند موجود ہے، اس کو ہٹانا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو وہاں پر رکھنا ہے کہ جو وہاں پر رکھے جانے کا حق ہے۔ اب اس کے سمجھنے کے لیے دو تین مثالوں کی طرف توجہ کیجئے۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر ایک معاشرہ جہالت زدہ ہو تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کو نہیں پتا ہوگا سخاوت کس کو کہتے ہیں تو اس کو سکھایا جا سکتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں تو اسے سکھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ شجاعت کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ غیرت کیا ہوتی ہے تو اسے غیرت سمجھائی جا سکتی ہے، آپ نے غور فرمایا۔ لیکن اگر کیس یہ بن جائے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، اور وہ کہیں ہمیں تو معلوم ہے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کی طرف سے جواب کیا ملے؟ یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو علامہ نے وہاں پر نقل کی ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ جنروسٹی کیا ہوتی ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ جنروسٹی کس کو کہتے ہیں، کب ایک انسان جنرس کہلاتا ہے، کب ایک انسان سخی کہلاتا ہے، غور فرمائیے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، وہ جاہلیت کا جو معاشرہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ سخاوت سے واقف ہیں؟ کہا کہ جی ہاں ہم واقف ہیں۔ آپ لوگ سخی ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم سخی ہیں۔ کوئی ثبوت ہے آپ کا، آپ کی سخاوت کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے جی ہاں سخاوت کا ثبوت ہے۔ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کے بارے میں حساس نہ ہو، سخی اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیسے کو خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ نہ کرے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جوا کھیلتے ہیں۔ جوا کھیلنے کے اندر ایک انسان جب گیمبلنگ کر رہا ہے تو اپنے مال کے بارے میں حساس ہوتا تو جوا کیوں کھیل رہا ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں حساس نہیں۔ کا دیکھ لو، یہ ہماری سخاوت کا ثبوت ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا آپ شجاعت سے واقف ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بریوری کیا ہوتی ہے، بہادری کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں بہادری کیا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم تو خود بہادر ہیں۔ کہا کوئی ثبوت ہے آپ کی بہادری کا؟ کہا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کے بارے میں حساس نہ ہو، میدان میں کودنا اسے آتا ہو، میدان میں اسے لڑنا آتا ہو۔ ہم بھی اپنی جان کے بارے میں حساس نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو ڈاکہ ڈالنا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ڈاکو ہے وہ اپنی جان کے بارے میں حساس نہیں ہے۔ اگر وہ حساس ہوتا تو ڈاکے کیوں ڈالتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بے پرواہ ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم بہادر ہیں، آپ نے غور فرمایا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ غیرت سے واقف ہیں، کہا کہ ہاں ہم تو خود غیرت مند ہیں، کہ کوئی ثبوت ہے آپ کی غیرت کا؟ کہ جواب جی ہاں ہمیں پتا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں، یہ ہمارے غیرت دار ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ ہے وہ جاہلیت کہ جہاں پر مفہوم تبدیل کر دیا جائے، عنوان اچھا لیا جائے۔ لفظ شجاعت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لفظ سخاوت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لفظ غیرت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اگر اچھا عنوان لیا جائے اور اسے لے جا کر ایک غلط مطلب کے اوپر چسپاں کر دیا جائے تو اس حالت کو جہالت نہیں کہتے، جاہلیت کہتے ہیں۔ کہ جاہلیت زدہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ سخاوت کے مطلب کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا، شجاعت کے مطلب کو کیا سے کیا بنا دیا، غیرت کے مطلب کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اب برادران عزیز، آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ اس معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم کے اوپر پروردگار عالم کتاب نازل کرتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ حبیب اس کام کو آپ نے انجام دینا ہے۔ وہ جاہلیت زدہ معاشرہ آگے بڑھ کر پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا اعتراض کرتا ہے؟ بہت سے اعتراضات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر نقل کیے ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر خدا کو یہ کتاب نازل کرنی تھی تو خدا کو چاہیے تھا کسی عظیم کے اوپر نازل کرتا۔ یعنی آپ کی نظر میں یہ رسول جس کو رسول بنایا گیا یہ عظیم نہیں ہے؟ جواب جی نہیں، یہ عظیم نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جہالت اور جاہلیت۔ کہ یہ تمہارے نزدیک عظیم نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں عظیم نہیں ہے، صاحب عظمت نہیں ہے۔ خدا کو اگر نازل کرنا تھا تو خدا مکے اور طائف میں سے کسی عظیم کے اوپر اس کتاب کو نازل کرتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، ہم قبول کر لیتے، مگر خدا نے اس کے اوپر کیوں نازل کیا؟ یہ یتیم عبداللہ اس کے اوپر کیوں نازل کیا؟ غور فرمائیے گا۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب علی آپ کے نزدیک یہ عظیم نہیں ہے؟ کہا جواب جی ہاں یہ عظیم نہیں ہے۔ کہا کیا تم لوگ خود اس کو صادق نہیں کہتے؟ کہا کہ ہاں ہم تو کہتے ہیں یہ صادق ہے۔ کیا تم خود اس کو امین نہیں کہتے؟ کہا کہ ہاں ہم کب منع کر رہے ہیں، یہ تو امین ہے، ہماری امانتیں اسی کے پاس ہوتی ہیں، ہمیں اس کی بات پر بھی اعتبار ہے یہ سچا ہے، ہمیں اس کی بات پر اعتبار ہے یہ صادق ہے، اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ امانت کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، یہ امین ہے۔ تو صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، عظیم نہیں مانتے؟ ان کا جواب ہے جی ہاں صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، مگر صداقت اور امانت کا عظمت سے کیا تعلق؟ یہ ہے جاہلیت، کہ جہاں پر صداقت کو قبول کیا جائے کہ صادق تو ہے، امانت کو قبول کیا جائے امین تو ہے، مگر صداقت اور امانت کا عظمت سے کیا ربط ہے؟ صداقت اور امانت کا امانت سے، عظمت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے اعتراض جو ان کی طرف سے کیا گیا۔ اب آپ غور فرمائیے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جناب اگر پروردگار کو نازل کرنا تھا تو کسی مالدار کے اوپر نازل کرتا، کوئی ارب پتی تو ہو، کوئی کھرب پتی تو ہو، کوئی ایسا تو ہو کہ جس کی کوٹھیاں نظر آئیں، جس کے کارخانے نظر آئیں، جو چل رہا ہو تو تزوک احتشام کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیاں ہوں، پروٹوکول ہو، کوئی ایسا جاہو جلال تو ظاہری طور پر نظر آئے تو پھر اس کے بعد تو ہم قبول کریں، مگر یتیم عبداللہ جس کا نعرہ یہ ہو کہ الفقر و فخری، کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے، ایسے کو خدا نے رسول کیوں بنا دیا؟ اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، میں مال اور دولت کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، میں تکرار کرتا ہوں کہ مال اور دولت کا ہونا کوئی معیار نہیں ہے، مال اور دولت کا نہ ہونا بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اگر مال اور دولت دیا ہے، اگر کسی نے حلال سے کمایا ہے، تو اب امتحان تو اسی بات کا ہے کہ کون ہے جو قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ہے خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ معیار تو یہ ہے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کون اپنی خودداری کی حفاظت کرتا ہے، کون اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اور کون کشکول گدائی لے کر سب کے سامنے اپنے خدا کی شکایت کرتا ہے؟ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں امتحانات کے طریقے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اس کو معیار نہیں مانا، قرآن مجید نے اس کو معیار نہیں مانا، کہ معیار اس کو بنا دیا جائے کہ اگر مال و دولت ہے تو عظمت ہے، اور اگر مال و دولت نہیں ہے تو عظمت نہیں ہے، کہا یہ معیار غلط، یہ ہے جاہلیت۔ تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ عظیم پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اب پھر واپس علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ الفاظ تو میرے ہیں، مطلب ان کا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ عظیم پر کیوں نازل نہیں کیا؟ پروردگار کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا، عظیم ہی پر تو نازل کیا ہے، لیکن نہیں، ان کے ذہن میں مس کانسیپشن تھا، ایک غلط تصور تھا، پروردگار عالم نے عظمت کا علل اطلاق اعلان نہیں کیا، عظمت کا اعلان اس طرح سے کیا کہ معیار عظمت بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ اعلان کس طرح سے کیا؟ اعتراض یہ تھا کہ خدا کو اگر نازل کرنا تھا تو عظیم پر نازل کرتا، پروردگار عالم نے جواب دیا ہے سورہ نون والقلم کے اندر کہ عظیم پر نازل کیا مگر عظمت کا معیار تو سمجھو، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب اخلاق عظیم ہونے کی وجہ سے آپ فرد عظیم ہیں، مرد عظیم ہیں، نبی عظیم ہیں، کا آپ کی عظمت۔ اللهم صل على محمد۔ جب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ وہ خلق عظیم کی منزل پر ہونے کی وجہ سے، کہ جہاں پر واقعا اس کے کردار کو دیکھیں اور سخاوت سمجھ میں آنے لگے، شجاعت سمجھ میں آنے لگے، اس کو دیکھیں اور روش تبلیغ سمجھ میں آنے لگے، اس کو دیکھیں اور رحمت للعالمین ہونے کا احساس ہونے لگے، اس کو دیکھیں اور سمجھ میں آنے لگے کہ پروردگار کیسا ایک انسان کو اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نمونہ عمل کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے حبیب یقیناً آپ کی صورت میں ہم نے ان کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ ہم نے ان کے لیے فراہم کر دیا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی توصیف کی ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم، سورۃ توبہ کے اندر، کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے کہ جس کے اوپر اگر پریشانیاں تم پر آتی ہے برا اس کو لگتا ہے۔ جو باپ کا اور ایک ماں کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ غور کریں کہ اولاد کے اوپر اگر کوئی مشکل آئے تو باپ اور ماں تڑپ جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ انا و علی ابا و حاضر الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اس امت کی تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ پروردگار فرماتے کیفیت یہ ہے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے انسان کامل کے اندر بہت مفصل اس کے اوپر بحث کی ہے کہ وہ جو درد کا احساس ہے نا کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے, تو پروردگار کہتا ہے کہ حبیب کیفیت یہ ہے, لوگوں سمجھو تو صحیح کہ تمہارے پاس رسول کون آیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے, حریص علیکم وہ تمہارے بارے میں حریص ہے, وہ تمہارے بارے میں لالچی ہے. لالچی ہونا تو بظاہر بہت بری صفت ہے, کہ مگر مال و دولت کا اگر کوئی حریص ہو تو یہ قابل مذمت ہے, وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. حریص علیکم وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے تم میں سے ایک ایک کو جنت کا مستحق بنا دے, وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو سالویشن مل جائے, وہ چاہتا ہے ہر ایک کو نجات یافتہ بنا دے. کہ یہ کیفیت ہے کہ جس طرح سے باپ اور ماں اپنی اولاد کے بارے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں کامیابی مل جائے, وہ کسی ایک بچے کے لیے بھی ناکامی کا تصور نہیں کرنا چاہتے. کہ بالکل اسی طرح سے یہ رسول کا کیس ہے کہ وہ رسول تمہارے پاس آیا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ویسے تم سب کے بارے میں حریص ہے اور اگر کوئی مومن بن جائے تو اس کے ساتھ تو اس کی شان ہی نرالی ہے, رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اب غور فرمائیے برادران عزیز, پروردگار عالم کا یہ انداز, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیں. یہ کیا انداز ہے کہ پیغمبر اکرم کا اپنی امت کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا تعلق ہے, وہ محبت بھرا تعلق ہے. پیغمبر اکرم اپنی امت کے بارے میں سینسیٹیو ہیں, حساس ہیں, چاہتے ہیں کہ ہر ایک, یعنی میں ہمت کر کے جملہ کہوں, وہ ابو جہل کے لیے بھی چاہتے ہیں, وہ ابو لہب کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ کیوں یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے, وہ اس کے بارے میں بھی تڑپتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ بھی ہدایت کو قبول کر لے. لہذا پروردگار عالم نے بعض جگہوں پر باقاعدہ دلاسا دیا ہے. کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, آپ باقی آیتوں میں بھی دیکھیں گے تو پروردگار عالم فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر, اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر ٹھیکیدار تو نہیں بنایا ہے, ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار تو نہیں بنایا. اگر وہ نہیں اسلام قبول کرتے تو خود اپنی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں, آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو. پیغمبر اکرم کو اس طرح سے مخاطب کرنا, خود پروردگار عالم کا دلاسا دینا, یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کتنی حساسیت رکھتے ہیں ہدایت کے معاملے میں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے برادران عزیز, وہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے دستور تبلیغ دیا کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے. ذرا سا ان آیتوں کے اوپر, اس آیت پہ خاص طور پر توجہ کیجیے گا. یہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان ہے 125, آخری آیتوں میں آپ کو یہ ملے گی کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, ادعو اے حبیب بلائیے, الا سبیل ربکا اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلائیے. اور کیسے بلائیے؟ تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں, بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلائیے, والموعظۃ الحسنا اچھی طرح سے نصیحت کریں, وجادلہم باللتی ہی احسن اور جب ان سے جدال کریں بحث کریں تو جدال بھی اچھے طریقے سے کریں. دیکھیے برادران عزیز, موعظے کے ساتھ کہا گیا موعظہ حسنہ ہونا چاہیے, جدال کے ساتھ کہا گیا جدال احسن ہونا چاہیے, جدال حسن ہونا چاہیے. ان دونوں کے اندر یہ کیا لفظ ہے جو پروردگار نے استعمال کیا؟ دیکھیے حکمت, موعظہ حسنہ, جدال احسن. آیت اللہ محمد مظفر, ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو مدرسے کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے, کورس کے اندر شامل ہے, جس کا عرفی نام پڑ گیا یعنی عرف طلاب میں منطق مظفر. اس کے ہاں برہان کی جو بحث ہے, یعنی اب آپ ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل گفتگو کے اندر آپ کو انگیج نہیں کروں گا, مگر جو منطق یا لاجک ہے اس کے تین حصے عام طور پر کیے جاتے ہیں, کچھ تصورات کی بحث ہے, کچھ تصدیق کی بحث ہے, اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے صنعت خمس, کہ وہ پانچ صنعتیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر سر فہرست ہے برہان, دلیل. تو وہاں پر انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد وہی برہان ہے, اور علماء کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا. ایک وزڈم جس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ دلیل, کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دلیل کے ذریعے سے, کنونس کریں. اور کنونس کرنے کا کیا مطلب ہے, دلیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلیل دینے کا یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ جس طریقے سے منطق کے اندر شکل اول بنائی جاتی ہے صغرا اور کبرا اور پھر نتیجہ، اگر اس طرح سے انگیج کیا جائے اور افلاطون والا انداز اختیار کیا جائے، سقراط اور بقراط والا انداز اختیار کیا جائے، یا زمانے موجود کے اندر جو فلسفیوں کا طریقہ کار ہے، تو یقین جانیے کہ عام انسان جو ہے وہ تو فوراً ہی نا امید ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے نہیں ہے۔ جب دلیل کی بات کی جاتی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے، دلیل کا مطلب یہ ایک ایسی دلیل ہو کہ جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکے۔ جو شخص اپنے فہم و فکر کے ساتھ، اپنی سطح کے ساتھ آئے، اس کے مطابق اس کو دلیل فراہم کی جائے۔ لہذا پیغمبر اکرم کا یہ جملہ بھی ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات پر مامور کیا گیا ہے، ان نکلم علی قدر عقول الناس، کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، ان کے لیول کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ مجھے بہت پسند ہے پیغمبر اکرم کا ایک تبصرہ، پیغمبر اکرم کے سامنے ایک بوڑھی عورت، اور یہ بالکل علم کلام کے بدیہیات میں سے ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے سامنے کسی نے سوال کر دیا، اس کو سننے کے بعد جو جواب اس بوڑھی عورت نے دیا تو پیغمبر اکرم مسکرائے۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کے اخلاق میں تھا کہ پیغمبر اکرم قہقہہ نہیں لگایا کرتے تھے، پیغمبر اکرم مسکرایا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے، لوگوں کو نظر آنے لگے، یعنی مسکراہٹ کے اندر ایک انٹینسٹی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ اس بوڑھی عورت کے سامنے کسی نے سوال کر دیا کہ تم اللہ کو مانتی ہو، خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل مانتی ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ معاشرہ جو جاہلیت زدہ معاشرہ ہے، جن کے مردوں کے اندر اتنی جاہلیت پائی جاتی ہے، ان کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ اور عورتوں میں بھی ایک بوڑھی عورت، پیغمبر اکرم کے سامنے کوٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول، اس بوڑھی عورت سے پوچھا گیا کہ کیا تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل میں خدا کو مانتی ہوں۔ کہا کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ بالکل دلیل بھی ہے۔ وہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ چرخہ چلا رہی تھی۔ اس نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ چرخہ ہے، یہ اتنا سا چرخہ تو مجھ جیسی بڑھیا کے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، تو یہ پوری کائنات بغیر خدا کے چل رہی ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ انداز اختیار کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ جب دلیل پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کی گئی تو پیغمبر اکرم مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دانت ظاہر ہو گئے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا علیکم بدین العجائز، کہ کم سے کم اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے جو دلیل اس بوڑھی عورت نے دی ہے، اس کے ذریعے سے جس طرح سے اس نے سمجھائے اتنا تو تم سب کو سمجھنا چاہیے۔ کہا کہ یہ کہ دلیل اس انداز کی کہ جو عوامی ہو، عام سطح کی ہو، کہ جس کو ایک انسان آسانی سے کمپریہینڈ کر سکے۔ میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال عرض کروں برادران عزیز، دیکھیے جب ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی دلیلیں دی گئی ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ساری دلیلیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے۔ مگر دیکھیے کہ اگر مثلا یہ کہا جائے برہان نظم، برہان تمانو، اور مثلا یہ کہا جائے دلیل ما بیل امتیاز، ما بیل اشتراک، تو ظاہر ہے کہ اتنے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مجھے گھور کر دیکھنے لگیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا، کیا باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ آپ نے غور فرمایا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کس طرح سے دلیل فراہم کرتے ہیں، کہ وہی جو پیغمبر اکرم کے علوم کے وارث ہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر خاتم تک، ان سب نے ایک خدا کی بات کی ہے، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا خالی بیٹھ جاتا؟ آدم آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، ابراہیم آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، نوح آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، آخری نبی آئے وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے۔ اگر وہ دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو بھیج رہا ہے اور دوسرا خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ یا وہ نہیں ہے یا وہ عاجز ہے، اگر نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر عاجز ہے تو اس کا عاجز ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو عاجز ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غور فرمایا، یہ دلیل پیش کرنے کا وہ انداز جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اب آئیے اس کے بعد دوسری چیز جو وہاں پر بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ حکمت کے ذریعے سے کا موعظہ حسنہ، کہ اچھی طریقے سے نصیحت کرنا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کا جادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی اگر کرنی ہے تو اچھی طریقے سے بحث کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسی بحث کہ جس کے اندر حسن ہو، بیوٹی ہو۔ एक वो अंदाज होता है कि जिसके अंदर इस बात की कोशिश की जाती है कि सामने वाले का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया जाए, लेग पुलिंग की जाए, तो उसको यह एहसास, वो ऑफेंडेड फील करेगा। तो बात अगर सही भी होगी तो वो मानेगा नहीं, दिल दूर हो जाएगा। आप गौर फरमाइएगा, कहीं इनसे अगर बहस भी करनी है तो उस तरह से बहस करो जो जिदाले आसन हो। एक होता है चढ़ाई करना, छा जाने की कोशिश करना, इस्लाम उसका मुखालिफ है। आप देखिए बरादरान अजीज, परवरदिगार आलम ने सूरह कसस 28वां सूरह है, वहां परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि तिल्क दारुल आखिरा, वो आखिरत का घर, नज अलोहा, वो हम करार देते हैं, लिल्लजीना, उन लोगों के लिए, ला यूरीदूना उलुवन फिल अर्स, जो जमीन पर छा जाने का इरादा नहीं रखते, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और आकिबत वो साहिबाने तकवा के लिए। ये क्या है? परवरदिगार आलम वहां पर भी यही समझा रहा है कि तुम छा जाने की क्यों कोशिश करते हो, ये तुम्हारा इरादा क्यों है कि सामने वाले को मगलूब कर लो ना, अपनी बात पेश करो, अपनी बात बयान करो, तुम्हें डिफेंस करना पड़ जाए एक अलग बात है, वरना तुम्हारा इरादा ये क्यों हो कि सामने वाले को किसी तरीके से लेट डाउन करना है, किसी तरीके से सामने वाले को जलील करना है, क्यों ये इरादा हो? कि ये इरादा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। वहां पर हम देखते हैं परवरदिगार कहता है जिदाल करो जिदाले आहसन, जिदाल का मतलब बहस करना। क्या फर्क है इसमें और उस बुरहान के अंदर, दलील के अंदर एक फर्क है? देखिए बरादरान अजीज, बहस का मतलब यह है, जिदाल का मतलब यह है कि कोई कॉमन डिनोमिनेटर मौजूद हो, कोई ऐसी जगह हो कि जहां से गुफ्तगू को शुरू किया जा सके, कोई ऐसा नुक्ता हो जो एग्रीड अपॉन हो, जो मुसलमात में शुमार हो। मैं आपकी खिदमत में आसान से मिसाल अर्ज करूं, मुबाहला के अंदर क्या हुआ था? परवरदिगार आलम ने जो आयतें नाजिल की हैं सूरह आले इमरान की, अगर आप उनको देखें, नसारे नजरान आते हैं, पैगंबर अकरम के सामने सवाल करते हैं, पैगंबर अकरम कुरान की आयतों की रोशनी में उनको जवाब देते हैं। उनके एतराजात में से एक एतराज ये था ना कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है, क्योंकि कोई उनका बाप नहीं है, लिहाजा परवरदिगार आलम माजल्ला उनका बाप है। आप गौर कीजिए, अगर यहां पर लेट डाउन करना हो तो कितनी गुंजाइश मौजूद है, अगर सामने वाले को, फरीके मुखालिफ को जलील करना हो तो कितनी गुंजाइश मौजूद है। बहुत कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि जिससे वो बिल्कुल ऑफेंडेड भी फील करेगा, मगलूब भी हो जाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, इस्लाम का ये अंदाज नहीं है, कुरान का ये अंदाज नहीं है। उस मौके पर क्या कहा गया? उस मौके पर कहा गया, ए हबीब इनसे कह दीजिए, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल है। वो खुदा जो बगैर माँ और बाप के आदम को पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप के तनहा माँ से ईसा को क्यों पैदा नहीं कर सकता? आपने गौर फरमाया का, ये बहस करने का अंदाज है। अब ये बात किससे कही जा सकती है? जो आदम को मानता हो, ये है वो कॉमन डिनोमिनेटर के जहां से बात को शुरू तो किया जा सके। अगर वो कहे कि मैं तो आदम को भी नहीं मानता, तो जाहिर है कि फिर उसके सामने आदम की मिसाल पेश नहीं की जाएगी। एक है प्योर आर्गुमेंट, बुरहान, दलील, और एक है जिदाले आहसन, कि जहां पर कोई कॉमन ग्राउंड बनता है। जब आप चेन को ऊपर करना चाहते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं नीचे उसको मिलना चाहिए, उसके दोनों सिरे कहीं मिलेंगे तो आप उसको खींच कर ऊपर ला सकते हैं। लेकिन अगर वो नीचे ही नहीं मिल रहे तो आप जितना ऊपर खींचते चले जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कहिए है उस बहस का अंदाज के जिसके अंदर जिदाल किया जा रहा है, बहस की जा रही है, मगर सामने वाले को मगलूब करने के लिए नहीं। जिदाल जिदाले आसन है, और दरमियान में रखा मौइज़ा हसना, कि अच्छी तरीके से नसीहत करना, कि उसके अंदर भी सामने वाले को जलील ना किया जाए, बात भी उस तक पहुंच जाए। देखिए बरादरान अजीज, एक है मैसेज दे देना, अब वो तो परवरदिगार आलम ने दे दिया कि मिसाल के तौर पर नमाज कायम करो, तो हमें पता चल गया कि खुदा ने नमाज मांगी है, तो अब इल्म की कमी तो नहीं है। अब तो मसला यह है कि किसी तरीके से उस बात को जो दिमाग तक पहुंच चुकी है दिल में उतार दिया जाए। आपने गौर फरमाया, अब उसके लिए कई मरतबा क्या होता है, मसलन माँ बाप में वो अपनी औलाद को कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं कि बेटा मिसाल के तौर पर तुम फजर की नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। तो इल्म नहीं है क्या उसके पास? इल्म तो है कि भाई 15 साल का हो गया हूं, नमाज वाजिब हो गई है, पढ़नी है, मगर मसला सारा यह है कि उस मौके पर नींद को कुर्बान करना और मुसल्ले के ऊपर आना, उसके लिए अपने नफ्स को काबू करना, उसके लिए किसी ना किसी इंसेंटिव की तो जरूरत है। ये वो मंजिल है कि जहां पर हमें पैगंबर अकरम के ये दो औसाफ समझ में आते हैं कि या अय्युह नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा, ए हबीब हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है और शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है, वह मुबशिरन व नजीरा हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, वह नजीरा हमने आपको वार्निंग देने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है। क्या आप उनको बताएं जन्नत भी है और जहन्नम भी है, यहां की अय्याशी के नतीजे में वहां पर तुम्हें जहमत का सामना न करना पड़ जाए, और यहां पर अगर तुम अपने रब की बातों को कबूल करोगे तो यकीनन तुम्हारे लिए वहां पर नेमतें हैं कि जो मुंतजर हैं। और फरमाया आपने कि ये दो चीजें, ये जो नसीहत है उसको करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बस ये बात जहन में रखिएगा कि नसीहत का मकसद क्या है। कई मरतबा इंसान बात को समझ चुका होता है, अकली तौर पर वो उस बात को कबूल कर चुका होता है, मसला सिर्फ ये है कि वो बात उसके दिल में अभी पेनिट्रेट नहीं कर पाई। ये वो मौका है कि जहां पर नसीहत अपना असर दिखाती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, किसी जगह पर मैंने आयतुल्ला काशिफुल गिता, ये तो पूरी फैमिली है ना, उन्हीं की एक फर्द, उनका अपने बेटे के साथ एक मुकालमा पढ़ा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक मरतबा दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनके बारे में लिखा है और तरबियत थी कि किसी आर्टिकल में ये बात लिखी हुई थी कि वो सुबह नजफ हरम अमीरुल मोमिनीन, अब तो माशाल्लाह जायरीन इतनी बड़ी तादाद में जाते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि 50% तो यहाँ पर भी वो मोमिनीन होंगे कि जिन्होंने करबला और इराक और नजफ की ज्यारत की होगी। परवरदिगार हर एक को बार बार नसीब करे। तो नजफ का माहौल, अल्लाह नजफ का माहौल, और आयतुल्ला काशिफुल गिता अपने घर से फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे हैं। बेटा है, जवान है, और उन्होंने उसको जगाया, बेदार किया, बेटा नमाज का वक्त हो गया है चलो। उसने कहा बाबा आप चलें मैं पीछे आता हूँ। तो अब वो आयतुल्ला काशिफुल गिता को तो मालूम है कि इसका क्या मतलब है। बेटा अगर ये कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि थोड़ी सी वो लिबर्टी ले कि बाप चला जाए तो हो सकता है कि फिर उसके बाद करवट बदल कर, बच्चा तो बच्चा है, जवान है अभी, नया नया, तो जाहिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी, नेचुरल है। तो उसने इस तरह से कहा कि बाबा आप चलें मैं पीछे आता हूँ। कहा कि नहीं बेटा हम साथ ही चलते हैं, वेट करते हैं, आपका इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद साथ चलेंगे। अब उसको समझ में आया कि अच्छा अब तो बाप जाएगा नहीं, अब तो बाप जाएगा नहीं, तो उसको उठना पड़ा। इतना एहतराम तो था उसके दिल में, वो खड़ा हो गया, वजू किया, और बाप और बेटे दोनों अपने घर से पैदल हरम की तरफ जाने लगे। रास्ते में कुछ फकीर नजर आए जो हरम के दरवाजे पर बैठे हुए थे। अब ये जुमला देखिए, आयतुल्ला काशिफुल गिता क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये फकीर जो यहां पर बैठे हैं इनको कितनी भीख मिल जाएगी। कहा बाबा कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, अब मैं करेंसी तब्दील कर रहा हूं, कि मसलन हम रुपए के अंदर कहें कि मसलन बाबा हो सकता है सारा दिन अगर बैठे 25-50-100 रुपए इनको मिल जाएंगे, 200 रुपए मिल जाएंगे, यही मिल जाएगा। क्या एक बात बताओ, क्या ये यकीन से जानते हैं इस बात को कि इतने पैसे इनको मिल जाएंगे? सुबह सुबह अगर बैठे हैं यहाँ पर, क्या इनको यकीन है कि इतने पैसे इतनी रात कुर्बान करके, अपनी नींद कुर्बान करके यहाँ पर आकर बैठ गए, तो क्या इनको यकीन है कि 100 रुपए इनको मिल जाएंगे? कहा नहीं बाबा यकीन तो नहीं होगा, लेकिन एक इम्कान, शक की हालत में होंगे, मगर बहरहाल एक इम्कान तो है, शायद मिल जाए। अब वो नसीहत का जुमला उनकी तरफ से आता है कि बेटा ये मशकूक फायदे के लिए अपनी नींद कुर्बान करके यहां पर आकर बैठ गया। अगर तुम्हें वाकयान उस सवाब पर यकीन हो कि जो फजर की नमाज हरम अमीरुल मोमिनीन के अंदर पढ़ने का है, तो कैसे मुमकिन है कि तुम बिस्तर पर सोते रह जाओ और यहां पर ना आओ? वो मशकूक फायदे के लिए अपना बिस्तर छोड़ सकता है, तुम यकीनी फायदे के लिए अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकते। अब यहां पर क्या किया गया है बरादरान अज़ीज़, इल्म की जहां तक बात है, समझाने की जहां तक बात है, वो तो पहले ही उसको मालूम है कि फजर की नमाज वाजिब है। मैं 15 साल का हो चुका हूं, बल्कि 15 साल से कुछ पहले ही आमतौर पर लड़कों के ऊपर नमाज वाजिब हो जाती है, उसको मालूम है। मगर मसला सारा यह है कि वो चीज जो उसकी अक्ल के अंदर है, इल्म बनकर है, اب اسے اخلاق کا حصہ بنانا ہے، اسے دل میں اتارنا ہے، تو اس کے لیے ایک نصیحت کا موقع تلاش کرنا ہوگا۔ اگر وقت سے پہلے بار بار ایک ہی جملے کو تکرار کیا جائے وہ بات ضائع ہو جائے گی، اور اگر وقت کو مس کر دیا جائے تو اپورچونیٹی لاسٹ۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ اب ذرا آئیے اور سیرت پیغمبر ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سیرت کے ان دو واقعات کی طرف توجہ کیجیے گا اور ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ آپ سب کے حافظے کے اندر اور علم میں یہ بات ہے، اس بوڑھی عورت والا قضیہ۔ پیغمبر اکرم اپنے گھر سے، اور اب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے حوالے سے ہم دعا مانگے کہ وہ مقامات ہمارے لیے زیارت گاہ ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کو حج اور زیارت مدینہ کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ جا کر اس محلے کو دیکھیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم رہا کرتے تھے، محلہ بنی ہاشم۔ اور پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ بوڑھی عورت پیغمبر اکرم کے اوپر خس و خاشاک کچرا ڈالتی ہے۔ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار کیا ہے؟ بقول علامہ نقن صاحب وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر اکرم نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں، بدلہ بھی نہیں لیتے، کچھ بولتے بھی نہیں، چلے جاتے ہیں، اور راستہ بھی نہیں بدلتے، یعنی نیکسٹ ٹائم جب جانا ہے تو روٹ وہی لیتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت تو انتظار کر رہی ہے کہ واپس گزریں گے تو واپس خس و خاشاک پیغمبر اکرم پر وہ ڈالے گی، اور وہ کام کرتی ہے۔ کتنی مرتبہ یہ کام ہوا خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا روٹین ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ بوڑھی عورت کا روٹین ہے، وہ خس و خاشاک لے کر کھڑی ہوئی ہے، پیغمبر اکرم کو دیکھتی ہے اور پیغمبر اکرم کے اوپر وہ کچرا ڈال دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم سائلنٹلی وہاں سے موو کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس نے یہ کام نہیں کیا، پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ بھائی وہ بوڑھی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے جو ہم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، اے اللہ کے رسول، وہ راستے میں پھول لے کر کھڑی ہوتی تھی، کیا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ گلدستہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، جب آپ نکلتے تھے تو کیا درود پڑا کرتی تھی؟ وہ تو کافرہ مشرکہ، ایک بوڑھی عورت جو آپ کے ساتھ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، آپ اس کے بارے میں پوچھا کہ ہم، وہ نظر نہیں آ رہی، کیا ہوا اس کو؟ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ پیغمبر اکرم کہا کہاں اس کا گھر، کس طرف ہے؟ کہا اس طرف قریب میں۔ پیغمبر اکرم کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کی طبیعت پوچھ کر آتا ہوں۔ پیغمبر اکرم گئے اور جیسے ہی اس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تو کیا جملہ کہا، ایک کامنٹ پاس کیا، آج آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں جب میں بیمار ہوں، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا۔ وہ بیچاری اپنے اینگل سے جو اس کا ظرف ہے اسی اعتبار سے وہ بات کر رہی ہے۔ پیغمبر اکرم کیا جملہ کہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، یہ جو پیغمبر اکرم عیادت کے لیے آئے ہیں، یہ کون سا حق ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم ادا کر رہے ہیں؟ کہ یہ حق اسلام ہے؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم یہ کہیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومنہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم اس کی عیادت کے لیے جو جا رہے ہیں، نہ یہ حق اسلام ہو سکتا ہے نہ یہ حق ایمان ہو سکتا ہے۔ تو پھر پیغمبر اکرم اس کی عیادت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی رشتے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اکرم نے پہلے کہا اے کنیز خدا، کہ چاہے تو مسلمان نہ ہو چاہے تو مومنہ نہ ہو، مگر اللہ کی ایک کنیز تو ہے، اللہ کی بندی تو ہے، مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے، میں تو فقط تیری عیادت کے لیے آیا تھا، میں پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اب صحت کیسی ہے۔ جسمانی طور پر تو اب بیمار ہوئی ہے، روحانی طور پر پہلے سے بیمار تھی۔ جسمانی طور پر صحت اس کو بعد میں ملے گی، مگر پیغمبر اکرم کا یہ جملہ سنا اور روحانی اعتبار سے شفا پا گئی۔ اور اب کہتی ہے کہ مجھے بتائیے، آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ میں جو اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم اس کی عیادت کرتے ہیں تو پیغمبر نے کون سی دلیل اس کے سامنے پیش کی ہے، کون سا برہان اس کے سامنے پیش کیا؟ ایک سوال ہے نا کہ یہ تینوں طریقے جن کی اپنی اہمیت ہے, ان میں سب سے ایفیکٹو کون سا ہے, سب سے ایفیکٹو کون سا ہے؟ دیکھیے برہان کی بہت اہمیت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, دلیل کی بڑی اہمیت ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, مگر سوال سارا یہ ہے کہ ان تینوں طریقوں میں سب سے زیادہ ایفیکٹو کون سا ہے؟ ذہن میں شاید یہ آئے کہ دلیل, جی نہیں, دلیل اہم ضرور ہے, مگر سب سے زیادہ ایفیکٹو انسان کا اخلاق ہے, اس کا کردار, کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, اس کا انداز کیسا ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے, وہ اخلاق ہے کہ جو سب سے زیادہ امپریسو ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بھولوں گا برادران عزیز, کینیا میں نیروبی میں ایک دفعہ ماہ رمضان کی تقریروں کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تھا, اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے کے اندر وہاں کے جو لوکلز مقامی افریقنز وہ اس کے اندر ایڈمیشن ان کے تھے اور ان کو دین سکھایا جا رہا تھا. کبھی نہیں بھول سکتا, وہیں پر ایک لوکل وہاں کا جو مقامی استاد تھا, میں نے اس سے کچھ ڈسکس کیا اور میں نے اسے سوال کیا, اچھا ہی واز ویری گڈ ایٹ انگلش, وہ اپنی لوکل جو لینگویج تھی سوہیلی وہ بھی بہت اچھی بول رہے تھے, عربی بھی ان کو آتی تھی, تو گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جہاں جس علاقے کے اندر ہم لوگ ہیں افریقہ کے, یہاں پر تبلیغ کے اعتبار سے اسلام کہاں پر ہے اور کرسچینٹی کہاں پر ہے, کمپیئر کریں, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, تو ہمیں پتا تو چلے اسٹیٹسٹکس وائز کہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے بہت پیاری بات کی, اس نے کہا کہ جناب جہاں پر کرسچینٹی ہے وہاں آدھے پر بھی شیعت نہیں ہے, اگر کرسچینٹی 100 پر ہے تو تشیع جو ہے وہ 25% کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور یہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد, جب خانہ فرنگ بنا اور دوسری چیزیں ہوئی اس کے بعد, ورنہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ کرسچینٹی تو آرگومنٹ میں تو بہت ویک ہے, ٹرینٹی کو تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے, ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ, باپ کے نام سے بیٹے کے نام سے روح القدس کے نام سے, خدا ایک بھی اور تین بھی اور تین بھی ایک بھی ہے, تو اگر ٹرینٹی کے بارے میں ان سے خود سے پوچھا جائے کہ کوئی عقلی دلیل, تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں عقلی دلیل تو کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا, جس کے پاس عقلی دلیل کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پروپگیٹ کر پائے, اتنے زیادہ افراد کرسچن بن گئے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب کرسچنز یہاں پر آ کر تبلیغ کرتے ہیں تو وہ تبلیغ بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہاں پر اسپتال بناتے ہیں, اسکول بنائیں گے, کلینک بنائیں گے, کھیلنے کا گراؤنڈ بنائیں گے, کھانا کھلائیں گے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ شخص جو بھوکا ہے اس کو دلیل بعد میں سمجھ میں آتی ہے, کھانا پہلے سمجھ میں آتا ہے. وہ جس کے گھر کے اندر بیوی بچے جو ہیں بھوک سے بلکھ رہے ہیں, آپ اس کو کیا دلیلیں فراہم کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کھانا پہلے کھلاتے ہیں بعد میں کرتے ہیں. دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے, بعض علماء یہ کہتے ہیں, غلط نہیں کہتے. بات سادی سی یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے, قاد الفقر ان یکون کفرن, انسان کا فقر اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے, نہیں پہنچنا چاہیے ایک الگ بات ہے, مگر پریکٹیکلی ہوگا یہی کہ اگر ایک انسان ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ اس کو کہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ, آپ اس کو کہے دین کی طرف آؤ, کہ دین تو اس وقت مجھے سمجھ میں آئے گا جب میرے گھر والوں کو کچھ کھانا تو ملے. اب جب کھانا مل جائے تو اس کے بعد دلیل کمزور بھی ہو تو قبول کر لی جاتی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ دودھ کے ڈبے پہلے بھیجواتے ہیں, روٹی پہلے پہنچاتے ہیں, کلینک پہلے بنواتے ہیں, کھیلنے کے لیے گراؤنڈ پہلے دیتے ہیں, چھوٹا موٹا اسکول پہلے بنا دیتے ہیں. اب جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے مفید ہیں تو وہ کمزور دلیل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. کہا ہمارا کیا طریقہ ہے؟ کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی بھوک کو نظر انداز کرتے ہیں, تمام تر مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں کم ٹو اسلام, کم ٹو اسلام, کم ٹو اسلام. وہ کہاں سے اسلام کی طرف آئے گا برادران عزیز؟ یہ وہی چیز ہے کہ جہاں پر انسان کا اخلاق, اس کا کریکٹر, خیر الناس من نفع الناس, معصوم کا قول ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, اسے یہ تو اندازہ ہو کہ یہ میرے لیے مفید ہے, تب وہ قابل سماعت بنے گا, تب وہ آپ کی اور میری بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا, ورنہ آپ اور میں چیختے چلاتے رہے. کتنا آسان تھا یہ کام ہم کر سکتے تھے, ہماری مجلسوں نے کسی حد تک یہ کام کیا. جب کوئی حسین کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائے تو ہم کبھی یہ نہیں پوچھا کرتے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو, ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. نہیں برادران عزیز، آؤ آ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ. تم ہماری بات سنو یا نہ سنو، تم آؤ اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ. کتنا اچھا ہوتا، مثلا پانچویں امام کی ولادت، چوتھے امام کی ولادت، کسی معصوم کی شہادت، کسی موقع پر. دیکھیے، ایک تو وہ کام ہے جو ہم اپنے امام باڑے کے اندر کرتے ہیں، مسجد کے اندر کرتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ وہ انداز اختیار کیا جائے کہ کھانے کے پیکٹس بنا دیے جائیں اور نکلیں آپ روڈ کے اوپر. وہ غریب مزدور طبقہ اگر اس کو دیا جائے اور صرف اتنا کہا جائے کہ آج ہمارے پانچویں امام کی ولادت کا دن تھا، اس خوشی میں ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، بس میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں برادران عزیز، ایک طالب علم کی حیثیت سے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک گھنٹے کی تقریر وہ اثر نہیں کرے گی جو وہ ایک جملہ اثر کرے گا. یہ ہوتا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ بالکل آخری بات اور بات کو ہم مکمل کر رہے ہیں. امیر المومنین کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم کی سیرت اخلاق، اس اینگل سے بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے اس شاگرد اور شاگرد رشید کہ جس نے یہ جملہ کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام. ہمارا فخر ہے کہ ہم اس علی کو مولا مانتے ہیں کہ جو رسول کا غلام. بہت غور فرمائیے گا، مولا کا جملہ انا عبد من عبید محمد، بلکہ صحیح معنوں میں تو غلامی کا حق بھی علی نے ہی ادا کیا ہے. امیر المومنین کسی کام سے کوفہ سے باہر نکلے، یہ مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، دیکھیے گا باہر نکلے، اور یہ زمانہ فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر سب کو پتا ہو کہ اس وقت حاکم ہے، وقت کون ہے نہیں معلوم، نہ کوئی خبریں ہیں، نہ کوئی رسالہ ہے، نہ کوئی اخبار ہے، نہ انٹرنیٹ. امیر المومنین باہر آئے کسی کام سے، آن دا وے بیک جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی. امیر المومنین اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی نہیں کرتے، اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے، بس ساتھ چلنا شروع ہو گئے. وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ اس وقت عرب کا حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، اسے نہیں معلوم. وہ یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایک جگہ وہ آئی کہ جہاں پر دو راہ، اس یہودی کو کسی جگہ جانا تھا اور دوسرا راستہ کوفے کی طرف جہاں مولا کائنات کو جانا تھا. خدا حافظی ہو گئی، یہ اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا اور پیچھے اس نے محسوس کیا کہ ارے ابھی جس سے خدا حافظی ہوئی ہے وہ تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر دے گا، ارے تو علی آ رہے ہیں. تو سوال کیا، آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ کا راستہ اس طرف ہے. اب اس بیچارے کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین کے راستے کو کیا بھولے گا، جو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہے. تو مولا نے کہا کہ نہیں، میں راستہ نہیں بھولا، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کوفہ کا راستہ کون سا ہے. کہا پھر یہاں پر آنے کا کیا مقصد؟ کہا کہ بات سادی سی اتنی ہے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں، جس اسلام کو میں مانتا ہوں، ہمارے رسول کا ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہو تو سفر کے اختتام پر ایک حق اس کا تمہاری گردن پر آ جاتا ہے. میں تو بس اس حق کو ادا کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اور تمہیں کمپنی دوں، مشاہد کروں، پھر اس کے بعد میں اپنی راہ پر چلا جاؤں گا. کہا اب مجھے سمجھ میں آیا. وہ یہودی کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیسے پھیلا، اسلام کیسے پھیلا. یہ ہے وہ کردار کی تبلیغ برادران عزیز. بے شک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے. والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دلیل کی بہت اہمیت ہے، اچھی طریقے سے بحث کرنے کی بڑی اہمیت ہے. مگر یقین جانیے برادران عزیز، یہ جو پروردگار نے کہا ہے نا موعظہ حسنہ، یہ جو خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ اخلاق عظیم کی منزل پر ہے، جتنا زیادہ یہ افیکٹو ہے کوئی دوسری چیز اتنی افیکٹو نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، نہ اس زمانے میں، نہ آج کے زمانے میں، اور نہ قیامت تک کوئی دوسری چیز اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی کہ جتنی انسان کا کردار افیکٹو ہوتا ہے. بس اختتام چھٹے امام کے اس جملے پر کرتے ہیں. چھٹے امام یہ جملہ کہتے ہیں، کونو دعات الناس الی اللہ بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں تمہاری زبان استعمال نہ کرنا پڑے. اللہ بس انشاءاللہ برادر نے عزیز چھٹے امام کے حوالے سے کل گفتگو زیادہ ہوگی. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ صادقین کی ولادت کا. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اس محفل کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، محمد و آل محمد کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن جن نے التماس دعا کا